إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قابل احترام سامعین حضرات، آج کا موضوع آپ نے سن لیا ہے، مجالس علم کی اہمیت. مجالس علم سے کیا مراد ہے؟ مجالس مجلس کی جمع ہے، اور مجلس سے مراد وہ نشست یا افراد کا وہ اجتماع جو علم کی باتیں، کتاب و سنت کی باتیں سننے کے لیے کہیں پر موجود ہو. عربی میں اسے حلقہ بھی بولتے ہیں، جس کی جمع حلق یا حلقات آتی ہے. علم سے کیا مراد ہے؟ علم سے مراد شریعت کا علم اور کتاب و سنت کا علم، دنیا کا علم نہیں، بلکہ علم نافع جو نبی علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم انی اسألوک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں. اور ایک آپ کی دعا ہے: اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو، جو نافع نہ ہو. ان احادیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ علم کی دو قسمیں، ایک علم نافع اور ایک علم غیر نافع. یعنی ہر علم نفع بخش نہیں ہوتا، اس لیے جو بھی شخص علم کا قصد کرے یا کسی علمی مجلس میں جانے کا پروگرام بنائے، تو اسے پوری بصیرت حاصل ہو کہ یہ مجلس جس علم پر قائم ہوگی وہ وحی الہی کا علم ہے اور کتاب و سنت کا علم. آج دروس اور علمی مجالس کے نام سے بہت سے ایسے پروگرام ہوتے ہیں جن میں شرک و بدعت کی ترویج اور انتہائی نقصان دہ امور پیش کیے جاتے ہیں. ایسی مجالس میں جانا اور بیٹھنا یہ سراسر ہلاکت ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ان علمی مجالس اور علماء سے اختلاط اس کی کئی قسمیں بناتے ہیں. چوتھی قسم کا ذکر کرتے ہیں, النوع الرابع من مخالطته الهلاك كله. چوتھی قسم کے وہ لوگ ہیں, وہ دعوت دینے والے ہیں یا مجالس میں بیٹھ کر دین کی باتیں کرنے والے ہیں, جن کے ساتھ ملنا جلنا, جن کے ساتھ بیٹھنا, جن کی باتوں کو سننا سراسر ہلاکت. مخالطته کعقل السم, ان کے ساتھ میل جول زہر کھانے کے مترادف. ان اتفق لآکلہ تریاق وإلا فأحسن اللہ فیہ العطا. جو شخص کسی بدعتی مجلس میں جاتا ہے, ان کی باتوں کو سنتا ہے, گویا وہ زہر کھا رہا ہے. اگر اسے کوئی تریاق میسر آ جائے جو کہ ناپید ہوتا ہے تو شفا کی امید ہے, ورنہ اس شخص کے ساتھ تعزیت کر لی جائے کہ تو ہلاک ہو چکا اور تیری وفات واقع ہو چکی. کیونکہ جسم کی ہلاکت تو بہرحال ہونی ہے, یہ قابل برداشت ہے, لیکن روح کی جو ہلاکت ہے یہ ناقابل برداشت. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ان دو قسم کے طبیبوں کا ذکر کیا ہے, ایک جسمانی طبیب ہے اور ایک روحانی طبیب. اور وہ فرماتے ہیں کہ امت کی حاجت جسمانی طبیب نہیں ہے, یہ حاجت ثانوی ہے. پہلی ضرورت اور پہلی حاجت روحانی طبیب. کئی ایسے علاقے موجود ہیں, کئی ایسے گاؤں موجود ہیں, کئی ایسے شہر موجود ہیں جہاں ڈاکٹر میسر نہیں لیکن لوگوں کا گزارا ہو رہا ہے. اور جسمانی علاج کی بہت سی صورتیں تجربات سے حاصل ہو جاتی ہیں. جو ہمارے بڑے بوڑھے ہیں, گھر کی عورتیں, وہ کئی ایسے ٹوٹکے جانتی ہیں جن سے علاج اور شفا ممکن ہے. عقل سے اور فہم و فراست سے, تجربات سے جسم کا علاج ممکن ہے, لیکن جو روحانی علاج ہے اس کی اساس وحی الہی. نہ یہ عقل سے ممکن, نہ تجربے سے, نہ معاشرے کے آراء سے. اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ خالق کائنات کی وحی. اس کے لیے ضرورت ہے ایسے ڈاکٹروں کی, ایسے معالجین کی, ایسے اطباء کی جو اللہ رب العزت کی وحی کے علم سے مالا مال. اور بعض علماء نے ان کا قول بھی نظر سے گزرا کہ ایسے شہر میں رہنا حرام ہے جس شہر میں عالم نہ ہو. جس شہر میں عالم دین نہ ہو اس میں رہنا حرام ہے. اور یہ بات بالکل درست ہے, کیونکہ آپ کے جو روحانی قضایا ہیں ان کا علاج علماء کے پاس ہے اور وہ آپ کے معالج ہیں, آپ کے امراض کی تشخیص کرنے والے. فتنوں کا دور, خاص طور پہ یہ دور, فتنہ جب آتا ہے تو اس کا علم علماء کو ہوتا ہے اور جب وہ جاتا ہے تو اس کا علم عامۃ الناس کو ہو جاتا ہے. کیا معنی اس کا؟ یہ علماء سلف میں سے کسی کا قول ہے؟ جب فتنہ آتا ہے تو اس کا علم علماء کو ہوتا ہے, اور جب وہ جاتا ہے تو اس کا علم جو ہلاک اور عامۃ الناس کو ہو جاتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ علماء کے پاس چونکہ کتاب و سنت کے علوم ہیں, ہر آنے والے فتنے کی ان کو معرفت ہو جاتی ہے, جو ہلاک کو پہچان نہیں ہوتی وہ اسی طرح اپنے امور میں اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں, حتیٰ کہ فتنہ جب پوری طرح تباہی مچا دیتا ہے اور تباہی پھیلا دیتا ہے تو پھر عامۃ الناس کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فتنہ تھا. اگر اول امر ہی میں علماء سے رابطہ ہو, علماء سے مربوط ہوں اور فتنے کی معرفت آغاز امر سے ہو جائے تو اس میں تحفظ ہے انسان کے عقیدے کا, انسان کے منہج کا, اس کے عمل کا اور اس کے جان و مال کا. اور اگر فتنے کی پہچان نہ ہو تو فتنہ تو مہلک ہے, بربادی. تو فرماتے ہیں کہ ایسے شہر میں رہنا ناجائز ہے جس شہر میں عالم دین نہ ہو. اور سفیان بن سعید الہلالی کا قول ہے, سفیان بن سعید الثوری کا, کہ لو کان الفقیح علی رأس جبل لکان ہو الجماع. ایک عالم دین اگر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہو تو تم پر یہ فرض ہے کہ روزانہ اس کے پاس جاؤ, حالانکہ پہاڑ پر چڑھنا بھی مشکل اترنا بھی مشکل. جب چڑھو گے تو گھٹنوں پر زور پڑے گا, چڑھو گے تو سانس پھیپھڑوں پر زور پڑے گا, سانسیں الجھیں گی, اور اترو گے تو گھٹنوں پر زور پڑے گا. لیکن ضروری یہ تمہاری ایمان, تمہارے عقیدے, تمہارے عمل اور منہج کی عافیت کا سوال. تو مجالس علم ان کی کیا اہمیت ہے اور کیا حیثیت ہے, اس اہم موضوع کے لیے ایک حدیث ہم بنیاد بناتے ہیں جو کہ صحیح بخاری میں ہے, کتاب العلم میں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث دو مقامات پر ذکر کی ہے اپنے دو مختلف مشائخ سے, اسماعیل الاودی جو امام مالک سے روایت کرتے ہیں, اور دوسرا مقام جو ہے اس میں عبداللہ بن یوسف التنیسی, وہ بھی امام مالک کے شاگرد. اس حدیث کی سند کا مدار امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اور یہ حدیث جو آپ کو پیش کی گئی ہے, امام بخاری نے پیش کی ہے, یہ کسی تحفے سے کم نہیں, ہم ناقدرے ہیں. امام مالک نے یہ حدیث کس طرح, امام بخاری نے یہ حدیث کس طرح لی؟ یہاں طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک سوال کہ صحیح بخاری میں امام شافعی کی حدیث کیوں نہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ کی صحیح بخاری میں حدیث کیوں نہیں؟ حالانکہ چوٹی کے امام اور محدث جن کی امامت پر, جلالت پر کوئی کلام نہیں. وجہ یہ ہے, یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی محنت, ان کا علمی رسوخ, اور یہ ان کی محدثانہ شان ہے. امام شافعی رحمہ اللہ امام مالک کے شاگرد, یہ بات معروف ہے. مثال کے طور پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر امام مالک کی حدیثیں امام شافعی کے طریق سے روایت کریں تو ان کے اور امام مالک کے درمیان دو واسطے بنتے ہیں. یہ سند کا نزول ہے, سند گر رہی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک کے ان شاگردوں کا تتبع کیا جو براہ راست امام مالک کے شاگرد ہیں اور یہاں اس وقت موجود ہیں. امام شافعی سے اگر روایت کریں تو وہ روایت ایک واسطے سے, مثلا احمد بن حنبل عن شافعی عن مالک, یا حمیدی ان شافعی ان مالک, تو مالک تک دو واسطے بنتے. ابھی عبداللہ بن یوسف التنیسی جو ہیں یہ امام مالک کے براہ راست شاگرد تھے, موطا کے راوی تھے, اور امام بخاری کے دور میں موجود تھے, لیکن کہاں, بخارا میں نہیں بلکہ دمشق میں. اللہ اکبر, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے علوم کے لیے بخارا سے دمشق گئے, بخارا سے دمشق گئے. ہم میں سے کون کون گیا, ہم تو کاروباری حریص ہیں, چلو کاروبار کی خاطر صرف طلب حدیث کے لیے دمشق گئے. عبداللہ بن یوسف سے امام مالک کی حدیثیں لی اور وہ صحیح بخاری میں پیش کی. وہی حدیثیں اگر شافعی کے طریق سے پیش کریں تو وہ سند کا نزول ہے, دو واسطے بن جاتے اور یوں ایک واسطہ بن گیا امام مالک. یہ کتنا بڑا تحفہ ہے, ہم کیا قدر کرتے ہیں اس کی, کم از کم سن تو لیں, عمل تو کر لیں. یہ علم ہے, بقول شاعر العلم ما کان فیہ قال حدثنا وما سوا ذاک بس بات الشیاطین. علم تو وہ ہے اس میں حدثنا اور اخبرنا ہو, اس میں قال قال رسول اللہ ہو, اور اس کے سوا جو بھی علمی باتیں ہیں وہ شیطانی وساوس ہیں, وہ علم نہیں. علم کتاب و سنت کا نام, قال اللہ اور قال رسول کا نام. تو یہ حدیث صحیح بخاری میں دو مقامات پر ہے اور اس کے راوی نبی علیہ السلام کے صحابی ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے اور صحابہ کی جماعت آپ کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نصیحت فرما رہے تھے, وعظ فرما رہے تھے. تین شخص آئے, تین شخص آئے, ان میں سے دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ گئے اور ایک چلا گیا, مجلس کی پرواہ نہ کی اس نے اور وہ وہاں سے چلا گیا. اب یہ دو شخص آئے تھے, یہ دونوں کھڑے ہو گئے, کہاں بیٹھیں اور کیا کریں. فقاعد احدہما فی الفرجہ, اس نے کھڑا ہو کر آگے دیکھا, آگے ایک جگہ خالی تھی. اس کی کیا خواہش تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھوں, تو بڑے وہ وقار سے, بڑی آہستگی متانت سے وہ آگے بڑھا, اور اس وہ جو جگہ خالی تھی خلا, اس میں آ کر بیٹھ گئے. وقاعد الآخر فی آخرہم, اور دوسرا شخص وہ پیچھے بیٹھ گئے, آگے نہیں بڑھا پیچھے بیٹھ گئے. وَأَمَّا الثَّالِث فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا, تیسرا شخص تو چلا گیا, اس نے مجلس کی اور علم کی کوئی پرواہ نہ کی اور وہاں سے روانہ ہو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو درس ارشاد فرما رہے تھے, انہوں نے ان تینوں افراد کو دیکھ لی, ان کے کردار کو دیکھ لی, ایک کا جانا, دوسرے کا آگے آ کر بیٹھنا, اور تیسرے کا پیچھے بیٹھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم عن النفر الثلاثہ, تمہیں خبر دوں تین افراد کی, تین افراد کے کردار کا بتاؤں تمہیں, ان کا کردار کیا تھا اور تینوں کو ان کے کردار کا صلہ کیا ملا, تینوں کو ان کے کردار کا نتیجہ اور ثمرہ کیا حاصل ہوا. یعنی تینوں نے جو کچھ کیا انہیں ان کے اس کردار کا صلہ اور ثمرہ مل چکا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دے دی کہ ان تینوں کو میں کیا دوں گا. فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں تین افراد کے بارے میں, خبر دوں ان کے بارے میں. فرمایا کہ اما احدہما فاوا الی اللہ فآباه الله إليه. ان میں سے ایک شخص اللہ کی طرف آگے بڑھا، اللہ تعالی کی طرف آگے بڑھا، اسے اللہ تعالی نے اپنے ساتھ ملا لی، اللہ تعالی نے اسے کیا پذیرائی دی، اپنے ساتھ ملا لیا اسے. اپنے ساتھ ملانے کا معنی اپنی رضا، اپنی محبت، جنت، یہ صلہ اس کو دے دیا. دوسرا شخص جو تھا، اما الاخر فاستحیا، فاستحیا اللہ منہ، دوسرا شخص اس کو شرم آ گئی، اس کو شرم آ گئی اور وہ پیچھے ہی بیٹھ گیا، آگے نہیں بڑھا، پیچھے جہاں اس کو جگہ ملی وہاں بیٹھ گیا. اللہ تعالی بھی اس سے شرم آ گیا. یہ صفت مقابلہ کہلاتی. ایک بندہ ایک عمل کرے، اللہ تعالی اسی کی جنس سے وہ عمل کرے جیسے اس کے لائق ہے. یہ صفت مقابلہ کہلاتی اللہ رب العزت کی. یہ کوئی صفت دائمی نہیں ہے، نہ اس صفت کا علم اس کے ناموں میں سے. اللہ تعالی کی قدرت، وہ شرما گیا، اللہ تعالی نے اس سے شرما گیا. اور حیا اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہے، ان اللہ حیی ستیر، حدیث ہے، اللہ تعالیٰ با حیا ہے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والا. اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یستحی اللہ اذا رفع العبد الیہ یدیہ ان یردہما صفرا، جب کوئی بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ان ہاتھوں کو خالی لوٹانے سے شرم آتی. تو یہ حیا اللہ کی صفات میں سے. وہ شخص شرما گیا، پیچھے بیٹھ گیا. اس کے شرمانے کی دو تفسیریں ہو سکتی. ایک یہ کہ وہ آگے نہیں بڑھا، لوگوں سے شرما گیا، پیچھے ہی بیٹھ گیا. کچھ لوگوں میں شرم ہوتی، حیا ہوتی، پیچھے بیٹھ گیا. دوسری تفسیر یہ ہو سکتی ہے کہ اس کا تیسرا ساتھی چلا گیا تو اس کو شرم آ گئی کہ میں کیوں جاؤں، اللہ کے پیارے پیغمبر کی مجلس قائم ہے اور آپ وعظ فرما رہے ہیں، تو میرا ایک دوست چلا گیا، اسے شرم آ گئی، وہ نہیں گیا، وہیں وہ ٹکا رہا، رکا رہا اور پیچھے بیٹھ گیا. اللہ تعالیٰ نے اسے شرما گیا، مانا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی سزا نہیں دے گا، اسے جہنم کا عذاب نہیں دے گا، اور اس کا معاملہ بھی اللہ کے ہاں معافی کا مستحق ہے. وَأَمَّا الْآخَرُ، تیسرا شخص، فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، تیسرے شخص نے منہ پھیرا، اعراض کیا، اللہ تعالیٰ اس سے اعراض کر چکے، اللہ تعالیٰ نے اس سے اعراض کر لی. یہ پوری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحیح بخاری میں دو مقام پر ہے، ایک کتاب العلم میں، دوسری کتاب الصلاۃ. کتاب العلم میں امام بخاری کی فقہ کیا ہے، کیا باب قائم کیا، باب یہی قائم کیا کہ باب من رہا فرجت فجرت فی المسجد، کہ ایک شخص آئے مجلس علم میں، ایک شخص آئے مجلس علم میں اور وہ لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے اور وہ دیکھتا ہے کہ کچھ آگے خالی جگہ موجود ہے، میں وہاں جا کر بیٹھ جاؤں، تو اس کا وہاں آگے بڑھ کر بیٹھنا جائز ہے یا نہیں. اور دوسرا یہ کہ ایک شخص پیچھے بیٹھ جائے، اس کا یہ عمل کیسا ہے؟ امام بخاری کا باب ہے، مانا دونوں جائز ہے کیونکہ دونوں عمل پیغمبر اسلام کے سامنے ہوئے. ایک شخص اگر آگے بڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید نہیں کی، دوسرا اگر پیچھے بیٹھا تو اس کی بھی آپ نے تردید نہیں فرمائی. ہاں آگے بڑھنے والا بڑی متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ، تاکہ مجلس میں خلل نہ پڑے، اور جو محدث وعظ کر رہا ہے وہ پریشان نہ ہو، اسے خلل نہ ہو، اور یوں گردنیں پھلانگنا تیزی سے جس سے لوگوں کو ایذا ہو اس طرح نہ ہو، بلکہ اس کے آگے بڑھنے میں دھیما پن ہو اور وقار متانت ہو اور سنجیدگی ہو اور لوگوں کی ایزا کا پہلو نہ ہو. اور اگر کوئی پیچھے بیٹھ گیا تو یہ اس کی توازن ہو سکتی ہے, کیونکہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت مبارکہ سنت مبارکہ یہی تھی, یعنی کان یجلس حیث ینتہی بہ المجلس, کہ جہاں مجلس ختم ہوتی آخری شخص بیٹھا ہوتا اللہ کے پیارے پیغمبر آتے تو آپ وہیں بیٹھنا پسند فرماتے. یہ من باب التواضع. لیکن اگر مجلس درس ہو اور ایک شخص کو شوق ہو کہ میں محدث کے قریب بیٹھوں, یہ اس کا جذبہ قابل تعریف ہے, لیکن بات وہی ہے کہ اس کے آگے بڑھنے میں لوگوں کو تکلیف نہ ہو. ایک یہ کتاب العلم میں امام بخاری کی فقہ کی باب قائم کی اس حدیث پر, دوسرا کتاب الصلاۃ وہاں فقہ یہ ہے کہ مساجد میں علم کی مجالس قائم کرنا کیا حکم ہے, اللہ کے پیغمبر نے قائم کی, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ہی میں اپنے علمی مجالس قائم کی. زیادہ آپ کے دروس آپ کے فیض مسجد میں ہوتے تھے, آپ خطبہ ارشاد فرماتے, صحابہ کو درس دیتے. امام بخاری کا مقصود یہ ہے کہ مسجد جو ہے اگر دروس سے معطل کر دی جائے تو یہ سمجھو کہ مسجد کا جو آدھا کردار آپ نے ختم کر دی. اگر آپ نے دروس پر پابندی لگا دی, مسجد کے دو کردار, ایک ہے مسجد کی محراب جہاں پر یہ مصلی بچھا ہو, امامت, یہ امامت کا مرکز ہے, سب سے اونچا کام ہے کائنات کا, اس سے بڑا کوئی کام نہیں, کیونکہ سردار کائنات پوری زندگی مسجد کے امام رہے. جس کو یہ مصلی حاصل ہو جائے وہ سب سے بڑا قابل شرف ہے. آج اس منصب کی تحقیر کی جاتی ہے, لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیا تمہارا نظام ہے, آٹھ سال مدرسے کی روٹیاں توڑتے ہیں اور پھر مسجد سنبھال لیتے ہیں. یہ تمہارا احساس ہے قہتری انگریزوں کے غلاموں, یہ تمہاری اتنی گھٹیا سوچ, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کی وراثت, اس کا تم مذاق اڑاتے کہ مسجد سنبھال لی, آٹھ سال روٹیاں توڑتے رہے, یہ احساس ہے قہتری جس پر ہم تعزیت ہی کر سکتے ہیں, اور کیا کہہ سکتے. پیارے پیغمبر کا کیا منصب ہے, زندگی بھر آپ امام رہے, لیکن امام وہ قابل تعریف ہے جو اپنے اس منصب امامت کو تربیت کی اساس بنا لے, اپنے نمازیوں کو, اپنے مقتدیوں کو وہ اپنے علم کے ذریعے جوڑ دے اللہ تعالی کے ساتھ, تب یہ منصب انتہائی قابل تعریف. یہ مسجد کا آدھا کردار مسجد کی محراب, دوسرا آدھا کردار مسجد کا ممبر جو دروس کے لیے اور وعظ و نصیحت کے لیے موجود ہے. جیسے مسجد میں اگر نماز نہ ہو تو مسجد کا کوئی فائدہ, مسجد عمارت کا نام نہیں, سنگ مرمر کا نام نہیں ہے, یہ تزئین و آرائش کا نام نہیں ہے. اگر آپ کا شوق ہے کریں آپ, لیکن اصل مسجد کے یہ دو کردار, ان دو کرداروں پر پہلے ہماری توجہ ہونی چاہیے. ایک مسجد کا محراب, دوسرا ممبر. محراب استعمال ہو بہترین امامت کے لیے اور ممبر کا استعمال ہو بہترین دروس کے لیے. امام بخاری نے یہ حدیث کتاب الصلاۃ میں ذکر کی, وہاں ان کا استدلال یہ ہے کہ مساجد کو دروس کے لیے, علمی حلقات کے لیے استعمال ہونا چاہیے. یہ اللہ کے گھر ہیں جہاں اللہ کا ذکر بلند ہو, اللہ کا نام بلند ہو, اس کی توحید کی باتیں ہوں, اس کے پیارے پیغمبر کی سنت نشر ہو, اور یہ اہم ترین کردار. یہ دو مقامات پر یہ حدیث مذکور ہے اور یہ امام بخاری کی فقاہت ان دو مقامات پر. اب یہ حدیث مجالس علم کی ایک جو ہے وہ اہمیت ہمارے سامنے وعدے کر دی. تین شخص تھے, ان میں سے پہلے شخص کا کردار کیا ہے, یہ دو کا کردار کیا ہے؟ دو کا کردار مجلس میں آنا, مجلس میں آنا, آ کر کچھ دیر کھڑے رہے. ایک شخص نے آگے ایک جگہ دیکھی, بڑی متانت سے آگے بڑھا اور آگے آ کر بیٹھ گیا. دوسرے شخص نے حیا کی بنا پر پیچھے کی جگہ کو منتخب کی اور پیچھے بیٹھ گیا, لیکن مجلس میں شریک ہوا. اور تیسرے نے کوئی پرواہ نہ کی اور وہاں سے روانہ ہو گیا. اب وہ کہیں بھی گیا, اپنے گھر گیا, اپنے آفس گیا, اپنے کاروباری مرکز میں گیا, کہیں بھی گیا, اس کا ذکر نہیں, لیکن چلا گیا. مسجد میں نہیں بیٹھ, حلقے میں نہیں بیٹھے اور درس میں شریک نہیں ہوا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شخص کے لیے کیا بشارت ذکر فرمائی, نوید مسرت دی کہ اوا الى اللہ, اوا وہ اللہ کی طرف بڑھا, اللہ تعالی کی طرف. فآواہ اللہ الیہ, اللہ تعالی نے اسے اپنے ساتھ ملا لیا. بھائی اس سے بڑا کوئی اجر ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اپنے ساتھ ملا لے, بہت بڑی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کے بندے کو اپنے ساتھ ملا لے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صف بندی کے بارے میں, اور یہ جو اس شخص کا کردار ہے کہ اس نے ایک آگے کے خلا کو پر کیا, خلا کو پر کیا, اور یہ کردار بڑا اہم ہے. یعنی صف کو جوڑ دینا یا آگے کے خلا کو پورا کرنا تین موقع پر بڑا مستحسن. ایک یہ علمی مجلس میں جو آگے بڑھا, اس پر ہم مزید بات کریں گے. دوسرا کہ نماز میں صف ٹوٹی ہوئی ہے, دو نمازیوں کے بیچ میں خلا ہے, یا صف کی جو آخری جگہ ہے اس میں ایک شخص کی گنجائش ہے, لوگ پیچھے کھڑے ہو گئے, ایک شخص بعد میں آتا ہے اور وہ اس خلا میں کھڑا ہوتا ہے اگلی صف میں, اس کا بڑا اجر. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قدم بہت سے اٹھتے ہیں, کوئی نماز کے لیے جا رہا ہے, کوئی دعوت کے لیے جا رہا ہے, کوئی جہاد کے لیے جا رہا ہے, کوئی کاروبار کے لیے جا رہا ہے, قصب حلال کے لیے جا رہا ہے, لیکن سب سے افضل قدم وہ ہے جو اٹھے ٹوٹی صف کو جوڑنے کے لیے. اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے من بصل صفن بصلہ اللہ ومن قطع صفن قطعہ اللہ, جو شخص صف کو جوڑے گا اللہ تعالی اسے اپنے ساتھ جوڑ دے گا, اور جو شخص صف کو توڑے گا اللہ اس کو توڑ دے گا. ان کتنی تاکید ہے کہ صف میں کس طرح کھڑا ہونا, مل کر ساتھ جڑ کر چپک کر, جیسے صحابہ کا کردار. کنا نلزق الاقدام بالاقدام والمناقب بالمناقب فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جناب انس کا قول ہے ہم پیغمبر علیہ السلام کے دور میں قدموں سے قدم اور کندھوں سے کندھے چپکا کر کھڑے ہوتے ہیں, ملا کر. یہ تعبیر انتہائی باطل ہے کہ صفوں کو ملانے کا معنی یہ ہے جیسے نظروں کو ملاتے ہیں, تو نظریں کون سی جڑتی ہیں آپس میں, یہ صفوں کو ملانے کا معنی. ان پورے دین کو مجاز کا کھیل بنا دیا. علماء موجود ہیں, یہ فصل کا اصل معنی کیا ہے, جڑنا جوڑنا اصل معنی اس کا کیا ہے, یہ نظروں کا ملانا اس کو فصل کہا جاتا ہے. کہتے جی ٹھیک ہے صفوں کو ملانے کا حکم ہے, لیکن ملانے کا معنی کیا ہے, جیسے آپ نگاہیں ملاتے ہیں, نظریں ملاتے ہیں, تو نظریں کون سی جڑتی ہیں آپس میں. یعنی دین پورا مجاز کا کھیل ہے, دین میں حقیقت نام کی کوئی چیز نہیں. بصل کا حقیقی معنی کیا ہے, اور یہ معنی تو کوئی بنتا ہی نہیں. پھر جناب انس کے لفظ پر آپ غور کریں, کنا نلزق الاقدام بالاقدام, نلزق اس کا معنی چپکانا, لزوق چپکانے کو بولتے ہیں, ہم قدموں سے قدم اور کندھوں سے کندھے چپکایا کرتے تھے پیغمبر علیہ السلام کے دور میں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ملا لیتا ہے اپنے ساتھ, جوڑ لیتا ہے جو ٹوٹی صفوں کو جوڑتے ہیں. دوسرا جہاد کی صف ہے,
کأنہم بنیان مرصوص، اس طرح مجاہدین کھڑے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی، کوئی شگاف نہیں ہوتی. یہ شگاف کو جوڑنا اور پر کرنا بڑا اہم. اور تیسرا علمی حلقے کا جو خلا ہو، شگاف ہو آگے، اس کو آگے بڑھ کر پورا کر دینا، اس کی فضیلت ہے. کیا فضیلت؟ حدیث آپ نے سن لی، یہ شخص جو آگے بڑھا جس کا ذوق اور جذبہ یہ تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھوں، محدث کے قریب بیٹھوں، یہ اس کا جذبہ تھا، تو اس کا آگے بڑھنا اللہ کی طرف بڑھنا، اس مجلس کی طرف نہیں، اس محدث کی طرف نہیں، بلکہ در حقیقت وہ جو آگے بڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ رہا ہے. اور اللہ رب العزت اگر اس کی نیت میں اخلاص ہے، نیت نیک، تو اللہ تعالیٰ اس کا یوں آگے بڑھنا، اس کے اس جذبے کو، اس کے اس اخلاص کو یوں قبول کرتا ہے کہ اس بندے کو اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے، اس بندے کو اپنی رضا، اپنی محبت اور اپنی رحمت کا مستحق قرار دیتا ہے. اس کا ٹھکانہ جنت، اس کا ٹھکانہ جنت. اس کی ایک اور نظیر موجود ہے. دیکھیں جمعے کے جو فضائل ہیں ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ ایک شخص پہلے آ جائے، جمعے کے دن پہلے آ جائے اور نہا دھو کر آئے، اچھے کپڑے خوشبو استعمال کر کے آئے، اور پھر ثم دنا، اس کی کوشش اور حرص یہ ہو کہ میں خطیب کے قریب بیٹھوں، یہ اس کے حرص ہے. اور وصلی ما قدر لہ، جو اللہ اس کو توفیق دے، نفل پڑھے، دو پڑھے، چار پڑھے، چھ پڑھے، جمعے سے قبل نوافل کی تعداد محدود نہیں، دو پڑھ لو، چار پڑھ لو، دس پڑھ لو، سجدوں پہ سجدے کرو. یہ وقت جو ہے نوافل کا وقت ہے، سورہ کہف پڑھو اور کچھ وقت نکالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا. احادیث میں جمعے کے دن درود پڑھنے کی بڑی اہمیت اور ثواب مذکور ہے. قریب بیٹھے، خطبہ شروع ہوا، خطبہ سنا، نماز پڑھی، اپنے گھر لوٹ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اسے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور تین دن مزید، یعنی آئندہ دس دن جو گناہ اس نے کرنے ہیں، ابھی کیے نہیں، ابھی کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ پہلے ہی معاف کر دے گا. تو اس میں جو بہت سا اس کا کردار ہے، اس میں ایک کردار دنوب کا ہے، دنوب من الامام، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کر، تو اس کی نظیر موجود ہے. اور یہ اس شخص کا کردار ہے کہ وہ علمی حلقے میں قریب آئے، جڑ کے بیٹھا. اور یہ علمی مجلس کا ایک ادب آپ نوٹ کر لیجئے، علمی مجلس میں جتنا جڑ کر بیٹھیں گے اتنا سنت کے قریب ہوگا، اللہ کی رضا کا موجب ہوگا، آپ کے اخلاص کا مظہر ہوگا، اور آپ کے جذبے کی اور آپ کے شوق اور ذوق کی ترجمانی کرے گا. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک بار سفر سے لوٹ رہے تھے، پڑاؤ ڈالا گیا، صحابہ پھیل کر بیٹھ گئے، کچھ یہاں، کچھ وہاں، کچھ وہاں، دو چار ادھر، دو چار ادھر بیٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالی اراکم متفرقین، کہ تم اتنا پھیل کر کیوں بیٹھے، اتنا بکھرے ہوئے کیوں ہو تم، یہ ٹولیوں کی شکل میں. صحابہ نے یہ بات سنی، دوڑے ہوئے آئے اور مل کر بیٹھ گئے. حدیث میں تھا کہ اس کے بعد صحابہ جب بھی کہیں بیٹھنے کا موقع ملتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس طرح جڑ کر مل کر بیٹھتے کہ اگر ایک چادر ان پر تانی جائے تو ایک چادر ان کو ڈھانپ لیتی، اتنا جڑ کر بیٹھتے. پھیل کر بیٹھنے میں ایک شائبہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دو چار یہاں بیٹھے، دو چار وہاں بیٹھے، باتیں ہو رہی، اب یہ سمجھے کہ شاید میرے خلاف کی سازش ہو رہی، وہ سمجھے شاید میرے خلاف کی سازش ہو رہی، یہ ایک قسم کی تفریق ہے. یعنی تفرق ابدان جو ہے، یہ جسموں کا اس طرح بکھر کر بیٹھنا، یہ اس تفریق کا موجب بھی بن سکتا ہے کہ شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر سرایت کیے ہوئے ہیں، اور وہ اگر وسوسہ پیدا کر دے کہ وہ جو سامنے بیٹھے ہیں وہ کچھ سازش تمہارے خلاف کرے, تمہاری کوئی غیبت ہو رہی, تمہاری کوئی غیبت ہو رہی. پھر علمی مجلس کا یہ ادب ہے کہ بالکل سامنے بیٹھنے کی, قریب بیٹھنے کی کوشش کی جائے. تو جمعے کے کردار میں جو بہت سے اعمال کا, افعال کا اللہ کے پیغمبر نے ذکر کیا, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی کوشش کیا ہے, امام کے قریب بیٹھنے. تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 دن کے گناہوں کو معاف کرتے. تو یہ اس شخص کی بشارت جو گیا نہیں بلکہ مجلس میں بیٹھنے کا اس کو شوق وہاں لے آیا, اور پھر اس کا شوق یہ بھی تھا کہ پیچھے نہیں بیٹھا بلکہ آگے بڑھا اور جہاں فرجہ اور ایک رخنا اور خلا تھا وہاں بیٹھا تاکہ امام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے. اس کا صلہ کیا ہے؟ فآواہ اللہ الیہ, اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اپنے ساتھ ملا لیا. اس کا آگے بڑھنا اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ساتھ جوڑ لیا, اپنے ساتھ ملا لیا, راضی ہو گیا, اپنی محبت کا مستحق قرار دے دیا, جنت کا اہل ہو گیا, اسے جنت کا پروانہ تھما دیا جائے گا اس کے اسی شوق کی بنا پر, کہ اس کا آگے بڑھنا اس کے جذبے کی ترجمانی کرنا. اور جذبہ جتنا صادق ہوگا, جتنا نیک ہوگا, جتنا تیز ترین ہوگا, اتنا اللہ کی رضا کا موجب ہو. اس کی ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں ان 70,000 افراد کا ذکر کیا جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں, صحیح بخاری کی حدیث. 70,000 افراد, عبداللہ بن عباس کی روایت, 70,000 افراد. بلکہ ایک حدیث جامع ترمذی, ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ فاستعذت ربی, میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ اس تعداد کو بڑھا دے, تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ یہ 70,000 ہیں, ان میں سے ہر شخص کے ساتھ 70,000 اور جو کہ جنت میں بلا حساب اور بلا عذاب داخل ہوں. اور صحابہ یہ بات سنتے ہیں خوشی کی انتہا نہ رہی. ایک شخص بیٹھا ہوا تھا عکاشہ بن میسر, کھڑا ہو گیا فوراً, یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم, میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے ان میں شامل کر دے, مجھے ان میں شامل کر دے. فرمایا کہ انت منہم, تم ان میں شامل ہو چکے, بشارت مل. دوسرا کھڑا ہو گیا, میرے لیے بھی دعا کیجیے. فرمایا کہ سابقہ کا بھی ہے عکاشہ, عکاشہ سبقت لے گیا. دونوں صحابی ہیں, دونوں کا ایک ہی مطالبہ, ایک کا قبول ہو گیا دوسرے کا نہیں. اصل بات حرص کی تھی, شوق اور ذوق کی تھی. اس مجلس میں عکاشہ اس بات کو سنتا ہے, سب سے پہلے کھڑا ہوتا, مانا اس وقت اس تعلق سے اس کی حرص سب سے زیادہ تھی, اسے بشارت کا مستحق قرار دے دیا گیا. یہ جو علمی حلقے میں آنے کا شوق ہے, جو جستجو ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف آنا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنے ساتھ ملا لیتا. ایک اور نقطہ قابل غور ہے, یہ شخص اپنے گھر سے نبی علیہ السلام کی مجلس کا قصد لے کر نہیں آیا تھا, تو اتفاقاً گزرا, اسے مجلس نظر آئی اور وہ آ کر بیٹھ گیا. لیکن ایک شخص اگر درس کے پروگرام کا علم ہو اور اس کا شوق اسی وقت بیدار ہو اس میں شریک ہونے, پھر وہ گھر سے اسی کی نیت سے حاضر ہوتا ہے, باقاعدہ 2 دن 4 دن ہفتہ 10 دن سے اسے اس علمی حلقے کا علم تھا اور اس کے ذہن میں تھا, بار بار اس کے بارے میں سوچ رہے, اس میں جانے کا پروگرام بنا رہے, بلکہ اپنے دوستوں کو دعوت دے رہے, یہ سب جذبات کی ترجمانی. اور پھر وہ اسی نیت کے ساتھ, اسی قصد کے ساتھ اپنے گھر سے آیا, یہ تو اتفاقاً آیا, اور اس کا یہ اجر ہے. اور جو پروگرام کے تحت آئے اور وہ پروگرام اس کے دل میں گھر کر جائے, وہ جو پیغمبر اسلام کی حدیث ہے, رجل قلبہ معلق بالمساجد, وہ شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا, یہ اللہ تعالیٰ کے سائے کے نیچے ہوگا, جس کا دل معلق ہو جائے مسجد کے ساتھ. یہ پروگرام مساجد میں ہوتا ہے.
اور مساجد میں ہونے چاہیے. مساجد اللہ کے گھر ہیں, مساجد ہی میں ہونے چاہیے. ہم نے پارکوں کا اور شادی حالوں کا اور یہ انتخاب کیا ہوا ہے, وہ اگر کوئی مجبوری ہے آپ کی تو آپ کریں, لیکن اول حق پروگراموں کا, دروس کا مساجد, اس کا دل معلق ہے مسجد کے ساتھ, نماز پڑھنے کے لیے, دروس سننے کے لیے, علماء سے ملنے کے لیے, یہ سب مسجد سے محبت کے مظاہر ہیں. اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنا سایہ فراہم کر دے. تو جو شخص باقاعدہ پروگرام بنا کر آئے, ہفتے دس دن سے اس کی نیت بنی ہوئی اس پروگرام میں شریک ہونا, اور پھر وہ اسی نیت کے ساتھ, اسی قصد کے ساتھ وہ پہنچتا ہے, تو اس کا اجر کتنا ہوگا. یہ تو اتفاقاً گزرا اور آگے پہنچ گیا اور بیٹھ گیا, لیکن جس کا یہ باقاعدہ پروگرام ہو شریک ہونے کا, کتنا اس کو اجر ہوگا, کتنا اس کو ثواب ملے گا. یہ اس کے پاکیزہ جذبات کی ترجمانی, اس کے ذوق اور شوق کا اظہار ہے, اس کی حرص اور طلب کی یہ دلیل ہے کہ اس کو اللہ رب العزت اس طرح جو اپنے قریب کر لے, اپنے ساتھ ملا لے, اور کیا درجات اس کو عطا فرمائے. یقیناً یہ جو حلقات, علمی حلقات, علمی دروس, بشرط یہ کہ اخلاص کی حفاظت ہو اور کتاب و سنت پر اتقاء ہو. یہ بدعت اور جھوٹے قصے کہانیاں آج جو مجلسیں منعقد ہوتی ہیں دنیا بھر میں, میں سمجھتا ہوں کہ 90% ایسی مجلسیں جن میں جھوٹ ہوتا ہے, جھوٹے واقعات, موضوع روایتیں, ضعیف اور غلط قصے, ٹکا ٹکا کر جھوٹ بولا جاتا ہے, نہ کوئی سند, نہ کوئی سر پاؤں, اور لوگ آشش کرتے ہیں, واہ واہ کرتے ہیں. نہیں, یہ نہیں, وحی الہی کی مجلس ہے, کتاب و سنت کی مجلس ہے. اس لیے کھلی آنکھوں سے آپ نے شرکت کرنی ہے کہ کہاں جانا اور کہاں نہیں جانا, کون سا پروگرام جو ہے اور کون سا درس جو ہے وہ کتاب و سنت کی بنیاد پر ہو, اور وہی موجب اجر. ورنہ بعض مجالس ایسی ہیں جن میں شرکت بقول ابن قیم کے زہر کھانے کے مترادف ہے, جو بندہ اس میں شریک ہوا وہ زہر کھا کر آ گیا, اب اگر تریاق اس کو مل گیا تو شفا مل سکتی ہے, ورنہ ہلاکت ہے اور تباہی ہے اور بربادی. تو یہ جو پہلے شخص کا کردار ہے, یہ ذوق اپنے اندر پیدا کر, یہ شوق ہمارے اندر ہونا چاہیے, ہم پہنچیں, جلدی پہنچیں اور قریب بیٹھیں. یہ تمام چیزیں وہ حرص ہیں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف آنا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کا اگر اتنا اہتمام ہو تو یقیناً اللہ رب العزت اپنے ساتھ ملائے گا اور درجات عطا فرمائے گا, درجات کی بلندی عطا فرمائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ما جلس قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون القرآن ویتدارسونہ بینہم الا غشیتہم الرحمہ وحفظتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. اگر کوئی قوم, کوئی لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھے اور قرآن پاک پڑھیں اور اس کا درس لیں اور دیں, قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی, یہ مجلس علمی قائم ہے, تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تین ثمرے حاصل ہوتے ہیں. غشیتہم الرحمہ, ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی, اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی. رحمت کی کیا قدر و قیمت, صحیح بخاری کی حدیث ہے, لن یدخل احدکم عملہ الجنہ الا برحمت اللہ, کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس پر اللہ کی رحمت نہ ہو. رحمت کے بغیر جنت میں جانا ناممکن, اور دیکھیں رحمت مل رہی, پوری مجلس کو اللہ تعالی کی رحمت ڈھانپ لیتی. ان کا وہ اجتماع اجتماع مرحوم ہے, ایسا اجتماع جو رحمت کیا ہوا, رحمت برسایا ہوا, رحمت میں وہ لوگ ڈوبے ہوئے. دوسرا صلہ کیا ہے, وحفظہم الملائکہ, فرشتے اپنے پروں کا سایہ کر لیتے, فرشتے ان لوگوں کو اپنے دامن میں لے لیتے, اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ, اور اللہ تعالیٰ اس مجلس کے ایک ایک شخص کا اپنے فرشتوں کے سامنے نام لے کر ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں بیٹھا ہوا, فلاں بھی ہے, فلاں بھی ہے. ایک ایک شخص کا نام لے کر اللہ تعالیٰ ملائکہ کے سامنے اپنی محبت کا اور اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. یہ ان مجالس کی اہمیت, یعنی کتنے جو ہیں وہ صلح اور ثمرے اور کتنی برکات حاصل ہو رہی ہیں. ان مجالس میں آنے والا کتنی برکات کو سمیٹتا ہے. تو یہ پہلے شخص کا کردار جو آگے بڑھا, اس کا آگے بڑھنا اللہ تعالیٰ کی طرف آگے بڑھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا. دوسرے انسان کا کردار کیا تھا؟ پیچھے بیٹھ. کس لیے؟ بعض لوگوں میں شرم ہوتی آگے نہ بڑھوں, آگے نہ جاؤں, لوگ دیکھیں گے, پیچھے بیٹھ جاؤں, آواز تو وہیں بھی آ رہی. تو یہ بات بھی خلاف سنت نہیں ہے, خلاف شریعت نہیں. تو یہ سوچ کر کہ آگے بڑھوں گا خلل واقع ہوگا, پیچھے ہی بیٹھ جاؤں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس کردار کی نفی نہیں فرمائی. مانا وہ بھی درست, مگر اس کا صلہ جو ہے وہ پہلے شخص سے چھوٹا ہے. فاستحیا, وہ شرما گیا. فاستحی اللہ منہ, اللہ تعالیٰ اس سے شرما گیا. اللہ تعالیٰ کی یہاں شرمانے کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ باہر نہیں گیا, مجلس میں رہا. اللہ تعالیٰ بھی ایسے انسان کو عذاب نہیں دے, اپنے عذاب سے اس کو بچائے گا, جو اس کی حاجات میں پوری فرمائے گا. لیکن جو پہلے شخص کا صلہ ہے وہ اس سے کہیں اونچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ساتھ ملا لیا, اللہ تعالیٰ کا اس کو قرب حاصل ہو گیا. تو ایک ہے جنت اور دوسرا جنت میں اللہ تعالیٰ کا پڑوس, اللہ تعالیٰ کا قرب. یہ دوہری نعمت ہے جو فرعون کی بیوی نے دعا کی تھی, رب ابن لی عندک بیتن فی الجنۃ, اے اللہ میرا گھر بنا جنت میں, اپنے پاس, اپنے پاس بنا جنت میں. الجار قبل الدار, فرعون کی بیوی نے گھر سے پہلے, جنت سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پڑوس کا سوال. ربیعہ بن کعب سے اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا سل تعطا, مانگو تمہیں دیا جائے گا. انہوں نے کیا مانگا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے. یہ پڑوس. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ملا لیا. یہ ملا لینا, یہ قرب, اللہ تعالیٰ کا جوار بہت بڑی نعمت, بہت بڑی نعمت. تو یہ شوق اور ذوق ہونا چاہیے. جس شخص میں یہ شوق پیدا ہو جائے, یہ حرص پیدا ہو جائے, اسے کیا حاصل ہوگا؟ اسے کیا حاصل ہوگی؟ اللہ کے دین کے لیے اور علمی مجلس کے لیے گھر سے نکلنے کا شوق, اس میں بیٹھنے کا اور حاضر ہونے کا شوق. یہ سوچ اس کے دامن گیر ہے. جب تک یہ سوچ موجود ہے اسے ثواب پر ثواب مل رہا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اذا ہم العبد بحسن, جب کوئی بندہ کسی نیکی کا ارادہ کر لے, صرف ارادہ, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس نیکی کا ثواب اس کو دے دو, صرف ارادے پر. اب وہ وقت آ گیا, وہ نیکی اس نے کر لی, تو اللہ تعالیٰ ثواب تو دے چکے, فرشتوں سے کہتا ہے اس ثواب کو بڑھاؤ, 10 گنا کرو, 70 گنا کرو, 700 گنا کرو, اور جہاں تک وہ چاہے. یعنی اس عزم اور اس نیت اور قصد کا اجر. صحیح مسلم میں, بلکہ ابو داود میں یہ حدیث ہے. یہ قیس ابن کثیر رحمہ اللہ علماء تابعین میں سے, یہ فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں نبی علیہ السلام کے صحابی ابو دردا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے.
ایک شخص آیا اور آ کر کہتا کہ جی تو کمی مدینہ دی رسول، میں رسول کے شہر سے آ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ منورہ سے، صرف آپ سے ملنے کے لیے دمشق میں، مدینہ سے دمشق آپ سے ملنے کے لیے، ایک حدیث سننے کے لیے، ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے. فرمایا کہ اور کوئی حاجت نہیں، اور کوئی ضرورت نہیں؟ عرض کیا کہ نہیں، صرف اس حدیث کی خاطر ہے. تو حدیث انہوں نے بعد میں بتائی، لیکن پہلے اس کے اس کردار کی نبی اسلام کی حدیث کی روشنی میں تعریف کی. وہ کردار کیا ہے؟ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک جملہ سنیے، من سلك طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ. جو شخص کسی راہ پر چلے، کس لیے؟ یلتمس علما، علم کی طلب، اور کوئی قصد نہیں، ایک راہ پر چلے حصول علم کے لیے، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دے. یعنی اس کا یہ اپنے گھر سے نکلنا اور یہ چلنا اور سفر اختیار کرنا، یہ گویا جنت کی طرف جانا، اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دے گا. وہ قبیصہ بن مخارق رضی اللہ عنہ بڑھاپے میں پیغمبر علیہ السلام کے پاس گیا طلب علم کے لیے، کہ دور فلاں مقام سے آ رہا ہوں، یہ سوال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما مررت بشجر ولا حجر ولا مدر الا استغفر لك. ابھی صاحب تم طلب علم کے لیے آئے فلاں مقام سے، تم جس درخت کے پاس سے گزرے اس کے ایک ایک پتے نے، راستے میں موجود ریت کے ایک ایک ذرے نے تمہارے لیے استغفار کی دعائیں دی. اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دے گا. یہ پہلا جملہ، یہ پہلا جملہ. دوسرا جملہ کیا ہے؟ کہ اس شخص کے لیے یستغفر له من فی السماوات والارض حتی الحوت فی الماء وحتی النملۃ فی جحرها. اس شخص کے لیے آسمان و زمین، ایک حدیث میں عالم کا ذکر ہے، ایک میں طالب علم کا ذکر ہے، آسمان و زمین میں موجود ہر چیز استغفار کی دعا کرتی ہے. ہر چیز سے کیا مراد؟ حتیٰ کہ پانی کی مچھلیاں بھی اور حتیٰ کہ بلوں کی چونٹیاں بھی، اس کے لیے استغفار کی دعا کرتی ہے. یہ قدم بڑے مبارک ہیں، بڑے مبارک قدم ہیں یہ علماء کے قدم، یہ طلبۃ العلم کے قدم، یہ دین کے طالبین اور دین کے راغبین کے قدم، بڑے مبارک ہیں. تیسرا جملہ فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کا فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر، ایک عالم ہے جو قال اللہ قال رسول کر رہا ہے، اور ایک عابد ہے دن کو روزے اور رات کو قیام کرتا ہے، دن بھر سخاوت کرتا ہے. اس عالم کی عابد پر کیا فوقیت ہے، کیا فضیلت ہے؟ فرمایا کہ جیسے چودھویں کے چاند کی ستاروں پر فوقیت، جو فرق چودھویں کے چاند کا ستاروں کے ساتھ ہے، جو ایک تمیز اور ایک امتیاز اور ایک فضیلت ہے، وہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد سے ہے. ستارے کیا ہیں؟ روشن ہوتے ہیں، اتنے ہوتے ہیں کہ نظر آتے ہیں، مگر چودھویں کا چاند روشن ہوتا، روشنی دیتا بھی، دنیا کو منور کرتا ہے، مسافروں کو راستے دکھاتا ہے، چودھویں کا چاند. اور یہ تشبیہ بڑی قابل غور، بڑی معنی خیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو چودھویں کا چاند کیوں کہا اور عباد کو ستارے کیوں کہا؟ علماء کو چودھویں کا چاند کہنا اس میں ایک زبردست اشارہ ہے، اس میں علماء کے مقام، ذمہ داری اور ان کی حقیقت کا تعین، کہ عالم دین چاند ہے. اور چاند کیا ہوتا ہے؟ چاند کا نور اپنا نہیں ہوتا، چاند کی روشنی اپنی نہیں ہوتی، بلکہ چاند کا نور سورج سے مقتصب ہوتا ہے. وہ سورج سے حاصل کرتا ہے، اور سورج سے نور حاصل کر کے وہ منور ہوتا ہے اور دنیا کو روشن کرتا ہے، اپنا اس کا نور نہیں ہوتا. ایک عالم چاند کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کا علم اپنا علم نہیں ہوتا. اپنی رائے کی باتیں کرے، اپنی عقل کی باتیں کرے، اپنے قیاس کی باتیں کرے، وہ عالم نہیں. عالم چاند ہے جس کا نور سورج سے ماخوذ ہے، اور دین اسلام میں سورج سراج منیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور روشنی کا مینار. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. اللہ کے پیارے پیغمبر سراج منیر. سورج جب طلوع ہوتا ہے تو کسی چراغ کی ضرورت نہیں رہتی، اگر سورج چڑھ جائے اور آپ کی لائٹ جلتی ہو تو احمق کہا جائے. تو چاند اپنا نور سورج سے لیتا ہے. ایک عالم وہ ہے جس کا اپنا نور نہیں ہوتا، جس کی باتیں اپنی باتیں نہیں ہوتی، اس کے صدری نسخے نہیں ہوتے، بلکہ اس کا علم ماخوذ ہوتا ہے سراج منیر سے، جو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھا جملہ کیا ہے؟ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءَ. علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَإِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ. اور انبیاء کا ترکہ درہم و دینار نہیں ہے، بلکہ انبیاء کا ترکہ علم ہے. انبیاء کو درہم و دینار سے نہ محبت ہوتی ہے، نہ ان کو جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور نہ ان کا مترکہ ہوتا ہے، نہ ان کا مترکہ. لو ان لی احدا ذهبا ما احب ان يكون احد لی ذهبا. مجھے یہ پسند ہی نہیں کہ احد پہاڑ میرے لیے سونے کا بن جائے، یہ میں چاہتا ہی نہیں، پسند ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا تھا، یہ چاہو تو یہ پہاڑ سونے کے بنا دوں آپ کے ساتھ ساتھ چلیں، اور چاہو تو یہ کنکر ہیرے جواہرات بن جائے، خرچ کرو خزانہ، کیا چاہتے ہو؟ نہیں یا اللہ، نہیں، یہ سونا اور یہ ہیرے جواہرات نہیں چاہیے، مجھے مسکین رکھ، اسی زمرے میں شامل فرما، غربت کی زندگی کو ترجیح دی، فاقے برداشت کی، پیٹ پر پتھر باندھے. درہم و دینار انبیاء کو پسند ہی نہیں. تو انبیاء کا ترکہ درہم و دینار نہیں، بلکہ انما فرط العلم، ان کا ترکہ علم ہے، ان کا ترکہ علم ہے. ایک دن بے ساختہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد سے نکلے، مجلس میں بیٹھی ہیں، قال اللہ قال رسول ہو رہا ہے، حدثنا اخبرنا ہو رہا ہے، بے ساختہ وہ نکلے اور بازار میں پہنچ گئے، کاروبار ہو رہا ہے، سودے ہو رہے ہیں، بازار میں اونچے مقام پر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ اے تاجرو، تم یہاں کاروبار کر رہے ہو، مسجد میں اللہ کے پیغمبر کی میراث تقسیم ہو رہی ہے. یہ علمی حلقات، اللہ کے پیغمبر کی میراث تقسیم ہو رہی ہے. اب وہ تاجر کم علم، سوچا کہ شاید کوئی ترکہ اللہ کے پیغمبر کا نکل آیا ہو، آپ کی زمینیں جہاد کی زمینیں بٹ رہی ہوں، وہ سارے پہنچ گئے، کاروبار چھوڑ کر مسجد میں پہنچ گئے کہ ہم بھی کچھ میراث سمیٹ لیں. دیکھا وہاں کچھ بھی نہیں، وہ رہنا کہاں میراث تقسیم ہو رہا، میراث کہاں تقسیم ہو رہی، کہا یہ مجلس ہے اور یہ تو مولوی بیٹھے ہوئے، اور قال اللہ اور قال رسول ہو رہی. فرمایا کہ ہذا میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تو اللہ کے پیغمبر کی میراث ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کا درک ہے. تو یہ مجالس کیا ہے؟ یہ اللہ کے پیغمبر کی میراث بانٹتی، ترکہ تقسیم ہو رہا، اللہ کے پیغمبر کا ترکہ تقسیم ہو رہا. جس کو یہ شوق نصیب ہو جائے وہ پھر دنیا کے عہدے اور دنیا داریاں کچھ نہیں دیکھتا. ہارون رشید اپنی ملکہ کے ساتھ بغداد کے بازاروں میں گھوم رہے، ملکہ نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ نوجوان اپنے ہاتھوں میں جو ہے وہ کافیاں دبائے اور قلم دباتے لیے تیزی سے ایک طرف جا رہے، ارے بادشاہ وقت بیچ میں گھوم رہا ہے، اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، وقت کی ملکہ ساتھ ہے، کسی کی توجہ نہیں. بڑی حیرت کہ وقت کا حاکم موجود ہے، لوگ تو درخواستیں لے کر دوڑتے ہیں، ہمارا یہ کام فلاں کام، مدد چاہیے، تعاون سے، کوئی پرواہ ہی نہیں، کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا.
ملکہ نے حیران ہو کر پوچھا یہ لوگ کون ہیں اور کم بھی نہیں دیوانہ وار لوگ جا رہے ہیں، جمع غفیر فوج در فوج جا رہے ہیں. پوچھا ہارون رشید سے یہ کون لوگ، کہا یہ نبی اسلام کی حدیث کے طالب علم، یہ جا کہاں رہے، انہیں خلیفہ وقت کی پرواہ نہیں. کہا کہ آج جامع بغداد میں ایک محدث کا درس ہے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا، اس درس کو سننے جا رہے، اس مجلس میں جا رہے، تمہاری طرف کوئی توجہ نہیں. تو ملکہ کا تاریخی جملہ فہم الملوک، پھر اصل بادشاہ تو وہ ہوئے، آپ کس چیز کے بادشاہ، آپ کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا اور اس طرف لوگ کھینچے جا رہے ہیں. اصل بادشاہ تو وہ ہوئے پھر جن کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے، اور واقعی یہ شوق اگر نصیب ہو جائے تو پھر دنیا اور مناصب اور دولتیں انسان ان کو تج دیتا ہے ان حلقات میں شریک ہونے کے لیے، کہ رستے میں ہر چیز دعا کر رہی، چونٹیاں دعا کر رہی، مچھلیاں دعا کر رہی، ہر چیز دعا کر رہی، استغفار کر رہی. اور پیغمبر علیہ السلام کا فرمان جنت کا راستہ، اور پھر جو اس حلقے میں شریک ہو کر آپ کو ملے گا وہ کوئی معمولی دولت، پیغمبر علیہ السلام کی میراث، پیغمبر علیہ السلام کا ترکہ. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، بکریاں تھیں ان کے قبیلے کی قوم کی، ان کو باری باری چراتے تھے اونٹنیاں، اونٹنیاں باری باری چراتے تھے، آج فلاں کی باری کل فلاں کی باری، تو آج عقبہ کی باری، عقبہ بن عامر کی، بکریاں چرا رہے مگر دل اللہ کے پیغمبر کی طرف. دل میں ایک عجیب خیال بار بار آ رہا ہے کہ وقت ختم ہو، اپنی بکریاں چرانے کا جو وقت پورا دے دوں، امانت کا حق ادا کر کے بکریاں اپنے اونٹوں کو باندھوں اور پیغمبر اسلام کے پاس پہنچ جاؤں، شاید اللہ کے نبی کی مجلس قائم ہو، کچھ علم مل جائے. وقت پورا ہوا، اونٹ لے کر آئے، باڑے میں باندھا اور سیدھا مسجد کی طرف آ، اور واقعی پیغمبر علیہ السلام کی مجلس قائم، معراج تقسیم ہو رہی، جا کر بیٹھ گئے. نبی علیہ السلام ایک حدیث بیان کر رہے، ماں میں مسلم یتوضا فیحسن الوضوء، اور بعد فیبلغ الوضوء یسبغ الوضوء ثم یصلی رکعتین غفر له ما تقدم من ذنبه. جو مسلمان وضو کرے، اچھا وضو سنت کے مطابق، سنت کے مطابق وضو کرے، پھر دو رکعت نماز پڑھ لے، دو رکعت نماز پڑھ لے، اللہ تعالی اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے. عقبہ نے یہ حدیث سنی، کہا کہ ما اجمد ھذہ الحدیث، کیا شاندار یہ حدیث ہے، صرف وضو اور دو نفل اور سابقہ گناہوں کی بخشش. دیکھیں ایک طلب تھی، علم نافع حاصل ہو گیا، اور یہ جملہ بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا کہ کیا شاندار حدیث ہے، واہ واہ. عقبہ کہتے ہیں کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے جھانک کر دیکھا تو وہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. عقبہ اس حدیث کو سن کر جھوم اٹھے، ہو ابھی آئے ہو تو، تم سے پہلے پیارے پیغمبر نے ایک اور حدیث بیان کی تھی، ذرا وہ تو سنو، اگر وہ سن لو تمہارا کیا حال ہوگا. فوراً عرض کیا کہ سنائیے وہ حدیث، وہ کیا ہے. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من توضا ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمان. جو شخص وضو کر لے اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لے، دعا کیا ہے، شہادت، گواہی، اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اور رسالت کی گواہی، یہ دو گواہیاں بصدق دل دے دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ گواہی دے دے، یہ دعا پڑھ لے، فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں. شاہد یہاں کیا ہے، عقبہ کا شوق اور جنون کہ جلد یہ وقت میرا ختم ہو اور پیغمبر علیہ السلام کے پاس جاؤں، اور حرص طلب یہ ہے
کہ نبی علیہ السلام کی مجلس سے درس قائم ہو تاکہ علم سننے کو مل جائے. اس شوق کے ساتھ مسجد میں آ گئے, مجلس قائم تھی اور یہ دو حدیثیں ان کو حاصل ہوئی. یہ علم ہے, یہ علم ہے. علم کسی مقفع اور مسجع عبادتوں کا نام نہیں, یہ منطقی اور فلسفی مشغافیوں کا نام نہیں, یہ متکلفانہ جملوں کا نام نہیں ہے. یہ علم ہے, یہ علم ہے جو بندے کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ دے, جو بندے کے دل کو اللہ کی خشیت سے بھر دے. یہ علم ہے. جس چیز کو ہم علم کہتے ہیں, یہ لفاظی اور شعر و شاعری اور جناب منطق اور فلسفہ اور علم کلام, وہ علم نہیں ہے. ہم اس کو جہل بولتے ہیں حالانکہ لوگ اس پر داد دیتے ہیں. یہ علم ہے, علم نافع, علم معاد, جو پڑھنے والے کو اپنے پروردگار کے ساتھ جوڑ. ابھی علم نافع حاصل ہوا, علم حاصل ہو گیا, اس پر عمل کریں گے ان کو اجر ملے گا. ایک اجر اور ہے اس مجلس کا عقبا کے لیے. انہوں نے یہ حدیثیں دو روایت کر دی صحیح مسلم میں, ان کے طریق سے یہ روایت موجود. صحیح مسلم کو اب تک کروڑہا لوگوں نے پڑھا, قیامت تک پڑھیں گے. ان حدیثوں کو پڑھا اور پڑھتے رہیں گے, عمل کیا اور کرتے رہیں گے. یہ سارا پڑھنا پڑھانا اور عمل کرنا اور کرانا صدقہ جاریہ بن گیا عقبا بن عامر کے لیے. یہ علم ان سے ملا نہیں, ہمیں یہ علم عقبا بن عامر سے ملا. علمی مجلس کا ان فوائد آپ دیکھیں, ختم نہیں ہو سکتے, اتنے فوائد ہیں اس کے. صدقہ جاریہ تا قیام قیامت. اس لیے دوست اور بھائیوں, ان مجالس کا اہتمام کیجیے اور شوق و ذوق سے شرکت کیجیے, لوگوں کو دعوت دیجیے. حافظ ابو خیثمہ رحمہ اللہ, زہیر ابن حرب, ان کی کتاب العلم ہے, اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے, اغد عالما او متعلما او مستمع بلا تکونن الرابع فتحلق. اللہ کے بندو, سب کے سب یا تو عالم بن جاؤ, سب. اگر یہ ممکن نہیں رہا تو متعلم متعلم بن جاؤ, طالب علم بن جاؤ, اپنے اوقات صرف کرو طالب علم کے لیے. اگر یہ بھی ممکن نہیں رہا کہ یہ کاروبار بکھیڑے اور فلاں اور فلاں, اب کہاں وقت, تو مستمع یا پھر مستمع بن جاؤ, علم کو سننے والا, علماء کی مجالس میں بیٹھنے والا, مستمع بن جاؤ. ولا تکونن الرابع, چوتھا کچھ نہ بننا, فتحلق, ورنہ برباد ہو جاؤ گے. تین میں سے ایک بن جاؤ. اور امام ابو خیثمہ رحمہ اللہ ہی ایک اور قول لائے ہیں, عمر بن عبدالعزیز کا رحمہ اللہ, خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز, جن کا تعلق بھی تابعین سے, ان کا قول لائے, ان شئت ان تکون عالما فکن, اگر یہ ممکن ہو عالم بننا تو عالم بن جاؤ, اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر فکن مستمع متعلم, پھر علم کو سننے والا طالب علم بن جاؤ, عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ. اور اگر یہ بھی ممکن نہیں تو پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ فکن محبا لہم, ان سے محبت کرنے والا بن جاؤ, اپنے اندر ان کی محبت پیدا کر لو. اور محبت کے مظاہر کیا ہے؟ محبت کے مظاہر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف زبان سے محبت کا اظہار کریں, بلکہ اصل مظہر یہ ہے کہ ان سے ملنا, دین سیکھنا, سوالات کرنا, علم حاصل کرنا, یہ بن جاؤ. کیونکہ المرء مع من احب, انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرے. اگر چاہیں تو یہ عنوان دوبارہ بھی رکھ سکتے ہیں, بہت سی باتیں رہ گئی, عشاء کا وقت ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں علم و عمل کی توفیق دے, ہمارے سینوں کو علم نافع سے بھر دے, اس علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم کو اخلاص عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
اس مصلی کے لیے
بڑا لمبا سوال کر دیا آپ نے.
چلیں کسی موقع پر انشاءاللہ.